जी हैदर भाई, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह कीजिए।
जी शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ہمارا جو مین عنوان ہے وہ تزکیہ نفس ہے، اور تزکیہ نفس کے حوالے سے ہمارے پاس جو حوالہ ہے جس کتاب کا، وہ شرح چہل حدیث ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں ہم نے ترتیب اس طریقے سے دیا ہے اپنی بحث کو، اپنی گفتگو کو، کہ پہلے ہم نے ان تمام احادیث کو اسٹڈی کیا کہ جن میں ان صفات کا ذکر ہے کہ جنہیں نفس انسانی میں موجود نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو رذیل اور خبیث صفات کے عنوان سے جانی جا سکتی ہیں. کیونکہ جب بھی آپ کسی زمین میں کوئی فصل اگانا چاہتے ہیں، کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں، ایگریکلچر میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، تو پہلے آپ کو زمین صاف کرنی پڑتی ہے، اس میں سے خرابیاں، کانٹے، پتھر دور کرنے ہوتے ہیں، اور پھر وہ زمین بوائی کے یا بیج ڈالنے کے قابل ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد کہ جب ہم نے صفات رذیلہ اور خبیثہ کے حوالے سے گفتگو کر لی، تو پھر ہم نے ان صفات پر بات کرنا شروع کی بحمد اللہ، کہ جو صفات انسانی نفس میں موجود ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو انہیں انکلکیٹ کرنا پڑے گا، انہیں اپنے اندر پیدا کرانا پڑے گا، اور پیدا کرانے کے لیے باقاعدہ ایک محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پروسیس سے گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے کسی کاغذ پر بنائی ہوئی تصویر سے درخت کے یا آم کے درخت کی آپ کو آم کا پھل نہیں مل سکتا، اسی طریقے سے اچھی صفات کا خالی ذکر کرنے سے یا باتیں کرنے سے انسان کے اندر اچھی صفات پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور ان ایفرٹس کا ہی جو پروسیجر ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے رکھیں. تو ہماری گفتگو پہنچی تھی شکر تک، اور پچھلی دفعہ میں نے شکر کی صفت، اور یہ سب یاد رکھیے گا کہ یہ جتنی بھی گفتگو ہم کر رہے ہیں یہ بعنوان صفت کر رہے ہیں، یعنی ظاہراً انسان شکر گزاری کا عمل انجام دیتا ہے، لیکن حقیقتاً مشکور ہونے کی صفت نعمت کے مقابلے میں اور نعمت عطا کرنے والے کے مقابلے میں، اس کے سامنے مشکور ہونے کی صفت انسان کے نفس میں پائی جاتی ہے، اور اگر یہ صفت شکر انسان کے اندر موجود نہ ہو تو زبان سے ادا کیا جانے والا شکر حقیقتاً منافقت کہلائے گا. کہ اگر ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں شکر گزاری نہیں ہے، اور ہم اپنی زبان سے اظہار کر رہے ہیں شکر کا، تھینک یو اور میں آپ کا ممنون ہوں، تو یہ پھر ایک منافقت ہے، پھر یہ حقیقت نہیں. تو اس کی بنیادی شکر کا معنی، شکر کے ارکان، اور آج انشاءاللہ حدیث میں بھی ہم دیکھ لیں گے، یہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیے تھے، اور آج جو حدیث میں آغا نے بیان فرمایا ہے ہم انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. یہ شرح چہل حدیث کی حدیث نمبر 21 ہے، 21ویں حدیث ہے، اور اس کا متن یہ ہے کہ پانچویں امام بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ بی بی عائشہ کے پاس تھے، ان کے حجرے میں تھے، اور انہوں نے آپ کی عبادت گزاری اور شدید توبہ اور مغفرت جو آپ خدا کی بارگاہ میں فرما رہے تھے، اس کو دیکھ کر انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے نفس کو اتنی سختی میں کیوں ڈالتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے पुराने और आइंदा आने वाले गुनाहों की मगफिरत कर दी है। आपने जवाब दिया, ए आयशा, अला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं बहुत ज्यादा शुक्र करने वाला बंदा न बनूं। ये मैंने पिछली दफा भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि शकूर यानी बहुत ज्यादा शुक्र करने वाला, खाली शुक्र करने वाला नहीं, वो शाकिर होगा जिसका काम यानी शुक्र करने वाला, शकूर यानी बेइंतहा शुक्र करने वाला, अब्द न बनूं। और फिर आपने फरमाया, इसके बाद उनकी आपस की गुफ्तगू नकल नहीं की है। पांचवें इमाम फिर बाद में फरमाते हैं कि और रसूल खुदा अपनी नमाजों में और खास तौर से नमाज शब में अपने पंजों के बल, अपने पैरों की उंगलियों के बल खड़े रहते थे देर तक। और ये जुमला यहाँ नहीं है लेकिन वैसे और भी रिवायत में है कि आपके पैरों के पंजों पर वरम आ गया था, सूज गए थे, स्वेलिंग हो गई। तो फिर खुदा ने आयत नाजिल फरमाई के तौहा मा अनजलना अलैकल कुरआना लितश्का। ए तौहा, अब ये तोय और हे छोटी है, ये हुरूफ मुकत्तआत है। हुरूफ मुकत्तआत का मतलब ये है कि ये वो लेटर्स होते हैं कि जो मिलकर वर्ड्स नहीं बना रहे होते, अलग अलग डिसजॉइंटेड लेटर्स। तौहा ये कोई वर्ड नहीं बन रहा है तो, लेकिन इसका अपना एक मीनिंग है और जिसके बारे में तमाम उलमा इस बात के कायल हैं कि ये कोई सीक्रेट कम्युनिकेशन है या मैसेजिंग है खुदा और पैगंबर के दरमियान। तो बहरहाल, ताहा मा अनजलना अलैकल कुरआना लितश्का, हमने आप पर कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया है कि आप इस कदर मशक्कत बर्दाश्त करें। ये हदीस है और इसमें पहले इमाम खुमैनी इस चीज को बयान करते हैं क्योंकि ये काफी गौर तलब मसला है, काफी गौर तलब मसला है कि जो जुमला है ना कि अल्लाह ने आपके पहले और बाद में आने वाले गुनाहों की मगफरत कर दी है। और ये आयत है सूरह फतह की पहली आयत है, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तकद्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख्खर। सूरह फतह जिसका नंबर 48 है, बिल्कुल उसकी पहली दूसरी आयतों के जुमले कि हमने आपको फतह मुबीन अता की ताकि अल्लाह मगफिरत कर दे उन ज़म्ब यानी गुनाहों की जो गुजर गए और जो आइंदा आएंगे। अच्छा, तो ये एक जुमला बजाते खुद वजाहत तलब है, यानी ये आसान नहीं है ये आयत इसको समझना। हम वैसे तो जाहिर है कि बहुत बड़े बड़े मसाइल को बहुत सरसरी अंदाज से लेके गुजर जाते हैं, तो इसके हवाले से पहले, हालांकि हदीस का जो बयान है वो शुक्र पर है, उस जुमले पर है कि जब रसूल खुदा कह रहे हैं कि क्या मैं अल्लाह का इंतहाई शुक्र गुजार बंदा ना बनूं, लेकिन उससे पहले इस बात की तशरीह और तौजीह फरमा रहे हैं कि ये क्या मतलब है। मैं इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं क्योंकि ये भी हमारी मारिफत के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये जो जुमला है ना कि लयगफिरलक अल्लाहु मा तकद्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख्खर, जिस जुमले को बीबी आयशा ने कोट किया कि आप क्या ऐसा नहीं है, और मुतासिफाना यानी कि ये बात इंसान को कहनी पड़ती है कि इन तमाम चीजों की बिना पर एक इंसान की जो मारिफत है वो जाहिर होती है। देखिए, अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं इस बात को कि अगर ये जुमला आए किसी के लिए भी कि खुदा ने आपके गुजर जाने वाले यानी मा तकद्दमा जो चले गए व मा तअख्खरा जो आ रहे हैं उन गुनाहों की मगफिरत कर दी है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान को लाइसेंस टू सिन मिल गया है, स्पेशली अगर वो गैर मासूम है। ठीक है, अब ये जुमले, और अगर मासूम के लिए ये आप जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इसमें जो सबसे बड़ा कैच है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है कि अगर आप किसी मासूम हस्ती के लिए ये जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि मासूम के गुनाह कहां से है। मासूम के लिए जंब और गुनाहगार होने का तस्वुर कैसे पैदा हुआ, ये प्रोबेबिलिटी कैसे जनरेट हो गई कि उनके पीछे भी गुनाह हैं और बाद में भी गुनाह आ रहे हैं, ये एक बात। और अगर आप गैर मासूम के लिए ये जुमला कहें तो आइंदा आने वाले गुनाहों की मगफिरत का क्या माना हुआ, यानी खुदा ने उस बंदे को लाइसेंस दे दिया गुनाह करने का कि आइंदा तुम जितना दिल चाहे गुनाह करते रहो, अभी से हम तुमको गारंटी दे रहे हैं कि सब माफ है। तो इसका मतलब यह है कि जो शख्स भी इस आयत को इस मायना में ले रहा है वो सही मारिफत नहीं रखता है, वो दीन की और दीन के उसूलों को सही तरीके से पहचान नहीं रहा है। अगर वो इसको इन मायना में ले रहा है कि तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ हो गए, तो इसी बिना पर इन्हें मुफस्सरीन ने और खासतौर से शिया मुफस्सरीन ने काफी इसकी तौजीहात और तफासीर बयान की हैं कई, और यहां पर इन्होंने चार पांच नकल की हैं हमारे अपने उलमा की। ठीक है, तो यानी इसकी वजह यही कि हदीस में एक जुमला आ रहा है और ये जुमला वजाहत तलब है, अगरचे के मेन टॉपिक से रिलेट नहीं कर रहा है, यानी मेन टॉपिक जो शुक्र पे बात करनी है उससे रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये जुमला जो उस रिवायत के अंदर मौजूद है ये बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, ये एक हैमरिंग है, ये इंसान को एक परेशानी में मुब्तला कर रहा है कि ये किस किस्म की बात है। तो इसका जो यानी वैसे मैं आपको खुलासतन जो बात बयान कर दूं कि दो बातें इस पे आती हैं, एक जिसको इमाम खुमैनी बयान करते हैं कि राकिमुल हुरूफ यानी ऑथर के नजदीक मसलक इरफान में यानी इरफानी एतबार से इसकी एक वजह बयान की गई है जो जिसकी तरफ अगर हम इशारा करें तो फायदे से खाली नहीं है। ये बात समझ लीजिए कि इंसाने कामिल की जात इसमें आज़मे अल्लाह का मजहर है। अब मुझे नहीं पता कि हमारे, और मैं इंशाअल्लाह इस किस्म की गुफ्तगू से परहेज ही करूंगा तकरीबन, क्योंकि आगे भी इस हदीस में खासी इरफानी गुफ्तगू है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं नहीं परेशान करना चाहता आप लोगों को उस किस्म की बातों से। तो थोड़ा सा ये एक पैराग्राफ है खाली, आगे वो दो पेज वाली इरफानी गुफ्तगू वो नहीं सुनाऊंगा आपको। तो फरमाते हैं कि जो इंसान कामिल है, इंसान कामिल का मतलब क्या होता है, इंसान कामिल का मतलब यह है कि जब खुदा ने आदम को खल्क फरमाया, आदम की जिंदगी की इब्तदा की और इस अमर का ऐलान कर दिया मलाइका के सामने कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, के मैं जमीन में खलीफा मुकर्रर कर रहा हूं, फरिश्तों से बातचीत हुई, बहरहाल वो सब आपको पता है, लेकिन आदम की क्वालिटी खुदा ने क्या बयान की, अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, कि आदम को खुदा ने अस्माए कुल का इल्म अता फरमाया, और अस्माए कुल यानी कायनात में मौजूद तमाम हकीकतें तमाम हकायक आदम को ये कैपेबिलिटी दी, आदम में ये पोटेंशियल दिया कि वो कायनात में मौजूद तमाम हकीकतों को जानकर उन पर हावी हो सकें, उनको मसख्खर कर सकें, ये आदम का पोटेंशियल है जो खुदा ने बयान फरमाए। तो अब औलाद आदम में से या नस्ल आदम में से कुछ हस्तियां ऐसी हैं कि जिन्होंने इस पोटेंशियल को कंप्लीटली मुकम्मल तौर से एक्चुएट किया, यानी जैसे मिसाल के तौर पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाकये में सूरह नमल में वसी सुलेमान आसिफ बिन बरकिया, ये नाम नहीं है कुरान में लेकिन रिवायतों में, कि वसी सुलेमान के बारे में कहा गया कि उन्होंने तख्ते बिल्किस को मुल्के सबा से, जो यमन है, वहां से फलस्तीन तक पलक झपकने के वक्फे से भी पहले मंगा के सामने रख दिया। और ये क्वालिटी, उनमें ये ताकत कहाँ से आई? अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिन अल किताब, कि उनके पास किताब में से इल्म था, यानी सारा इल्म नहीं था किताब का। ये किताब क्या है? ये किताब असमा है हकीकतन, कि उसमें से उनके पास कुछ इल्म था, तो वो ये काम उन्होंने कर लिया। और पलक झपकने में, तो जिस इंसान के पास तमाम असमा का इल्म, इल्म का मतलब जानना नहीं है, बल्कि असमा की हकीकत पर तसर्रुफ करने की अथॉरिटी रखने की उसके पास कुव्वत व कुदरत हो, वो ऑथोराइज हो उनमें तसर्रुफ करने का खुदा की तरफ से, वो इंसान इंसान कामिल। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो खुदा के इस्म आजम, यानी इस्म अल्लाह का मजहर है। और इसमें अल्लाह वो इस्म है कि जिसमें बाकी तमाम असमा जमा है, जिसमें तमाम असमा कन्वर्ज होते हैं। तो जो इंसान कामिल है, बाकी जितनी भी मौजूदात हैं, यानी इंसान तो छोड़ दें, जितनी भी मौजूदात हैं, जितनी भी कायनात है, इंसान कामिल हकीकतन उनके वजूद की बुनियाद है। कि जो कुछ आलम जहूर में, यानी कि जो चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं, जैसे हम मौजूद हैं, जमीन है, आसमान है, फरिश्ते हैं, और न मालूम कौन कौन सी मखलूकात हैं आसमानों और जमीनों, वो तमाम के तमाम मखलूकात के अल्लाह के असमा कुल्लिया का मजहर इंसान कामिल है। और इंसान कामिल का वजूद वो आईना है कि जहां से वो अल्लाह के असमा की नूरानियत रिफ्लेक्ट होती है और पूरा आलम जनरेट करती है। ये इरफानी तौजीह है इसकी। तो उसमें ये फरमाते हैं कि इसकी बिना पर जो कुछ भी इस वर्ल्ड में और यहां पर जो चीजें हमको नजर आती हैं, जो मौजूद हैं, वो सब की सब रिलेट बैक करती हैं इंसान कामिल से। और इनके, यानी तमाम मखलूकात के जो खराबियां हैं या गुनाह हैं, और ये तमाम की तमाम चीजें हैं, तो ये इसको वो उसे इंसान कामिल को ही समेटना है, इंसान कामिल की तरफ ही उसकी बाजगश्त है। और इस बारे में काफी रिवायत बयान फरमाते हैं, कि जिसमें एक रिवायत ये है कि आदम और जितने भी इंसान और अंबिया हैं, ये रसूल खुदा का जुमला है, वो कयामत के दिन मेरे झंडे के नीचे होंगे। यानी ये सब के सब, तमाम इंसानियत रुजू कहाँ पे करेगी? रसूल खुदा की तरफ रुजू करेगी। और इस बारे में इमाम अली अलैहिस्सलाम की भी एक बहुत खूबसूरत, बहुत तफसीली है लेकिन बड़ी खूबसूरत रिवायत है, कि जिसमें आपने ये बयान फरमाया है कि कयामत में हशर बरपा होने से पहले, यानी इस हशर का मतलब है हिसाब किताब के मकाम पर लोगों को ले जाए जाने से पहले, लोगों को मकाम महमूद दिखाया जाएगा। मकाम महमूद क्या है? खुद कुरान करीम में है, सूरह बनी इसराइल में, कि ऐसा यबअथुका रब्बुका मकामन महमूदन, के मकाम महमूद रसूल खुदा का मकाम, यानी वो मकाम जो खुद लायक हमद है। और मकाम महमूद दिखाया जाएगा, और फिर ये बताया जाएगा कि तमाम इंसान, हर मोमिन, हर पैगंबर, हर वली, उसका इस मकाम महमूद में से कुछ ना कुछ हिस्सा है अपने अपने मेयार के मुताबिक। और वो इंसान शदीद तरीन हसरत में मुबतला होगा जो इस बात को देखेगा कि उस मकाम महमूद में से मेरा कोई नसीब नहीं। यानी जो दीन, जो हकीकत, जो सच्चाई रसूल खुदा लाए थे और तमाम अंबिया ने पेश की थी, उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं, तो वो उस मकाम महमूद से महरूम होगा। तो इस बिना पर भी ये फरमाते हैं कि ये जब बात हो रही है रसूल की तरफ के तुम्हारे गुनाह, तो रसूल के अपने कोई जाती गुनाह नहीं है। लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर आप मिसाल लें कि जैसे एक फादर होते हैं, मदर होते हैं, वो अपने बच्चों को की जिंदगियों को ओन करते हैं, कम से कम जब तक वो नाबालिग होते हैं, तो उनकी गलतियां भी उन्हें यही फील होता है कि अगर वो कोई गलती कर रहे हैं, खराबी कर रहे हैं, तो वो कहेंगे ये मेरी गलती है, इसको मैं ओन करता हूं, जबकि उन्होंने उस गलती का इर्तिकाब खुद नहीं किया हुआ होता। एक ये तशरीह। और एक और तशरीह के जो जैसे आयतुल्लाह जवादी आमली ने इसको बयान किया, वो इसमें है, यानी कि वो इमाम अलैहिस्सलाम की रिवायत के ज़ैल में है, कि वो रिवायत क्या है कि उयून अखबारुर्रज़ा जो किताब है शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह की तालीफ करदा, कि उसमें रिवायत करते हैं कि मामून के दरबार में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। मामून ने फरमाया कि फर्जंद रसूल, क्या आप लोगों का ये कौल नहीं है या आप कायल नहीं हैं कि अंबिया मासूम हैं? इमाम ने फरमाया बिल्कुल। तो मामून ने कहा फिर इस जुमले का क्या मतलब है? लियाग़फ़िरलक़ल्लाहुमा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका वमा तअख़्खरा, कि खुदा आपके पिछले और अगले गुनाह माफ कर दे, मग़फ़िरत कर दे। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुशरिकीन ने मक्के के नजदीक, यानी जब रसूल खुदा मक्के में तशरीफ फरमा थे और वहां आपने ऐलान रिसालत फरमाया, तो जो मुशरिकीन और कुफार मक्के में थे उनके नजदीक रसूल से बड़ा गुनाहगार कोई नहीं था, कि उन्होंने उनके दीन, उनके बुतों, उनके तमाम समाजी हर चीज को पारा पारा कर दिया। तो आप फरमाते हैं कि ये चीज चलती रही जब फतेह मक्का, जब जब ये आयत नाजिल हुई, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, के जब खुदा ने अपने रसूल के हाथों मक्का फतह कर दिया, यानी पूरा कुफारो मुशरिकीन का बिस्तर लिपट गया हिजाज से, तो इसका मतलब यह है कि खुदा कह रहा है कि तुम्हारे अगले और पिछले गुनाह, यानी मुशरिकीन ने मक्का तुम्हारे बारे में कायल थे कि तुम उनकी नजर में गुनाहगार हो, वो चीज खत्म हो गई, रसूल के कोई गुनाह नहीं। तो ये भी एक अच्छी और मजबूत तावील है इसकी, कि मुशरिकीन मक्का में से ज्यादातर मुसलमान हो गए, जो रह गए वो फिर मक्का छोड़ के चले गए, और यानी उनका वो जोर टूट गया, वो चीज खत्म हो गई कि जिसकी बिना पर वो लोग रसूल खुदा को गुनाहगार और मुजरिम समझते थे। तो जिस पर मामून ने कहा कि या रसूल अल्लाह, खुदा आपको बेहतरीन जजा दे कि आपने मेरे लिए इस इश्काल को, इस मुश्किल को हल कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब इसकी इरफानी तौजीह है, मैं उसको नहीं करता क्योंकि मेरे ख्याल में हाजरीन में से ज्यादातर के लिए दुश्वार हो जाएगी बात, जिनको दिलचस्पी है वो पढ़ें, और अगर आपका दिल चाहता है तो आप बाद में सवाल कर सकते हैं अलायदा से उसको समझने के लिए। तो ये पहली जो जो टुकड़ा था लियाग़फ़िरलक़ल्लाह, कि जब उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या ऐसा नहीं है कि खुदा ने आपके पुराने और आइंदा आने वाले गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी, तो उसके जवाब में रसूल खुदा ने ये सब कुछ नहीं कहा कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आपने सिर्फ एक जुमला कहा कि क्या मैं खुदा का इंतहाई शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, अब्दन शकूरा। और कुरान करीम ने ये जो लफ्ज है अब्दन शकूरा, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया, इन्नहू काना अब्दन शकूरा, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से इस जुमले ने शकूर, शुक्रगुजार नहीं, शकूर यानी बे इंतहा शुक्रगुजार, तो उनके लिए इस जुमले को इस्तेमाल करने की बुनियादी वजह यह थी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 ईयर्स, और ये डेट, ये ड्यूरेशन कुरान में, ठीक है, ये रिवायत से नहीं पढ़ रहा हूं, सूरह अनकबूत के अंदर है कि 950 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशंस, जनरेशन अपॉन जनरेशन, लोगों की हिदायत के लिए मेहनत की है, पत्थर खाए हैं, जख्मी हुए हैं, रोजाना आपका यही मामूल था और आप मुसलसल शुक्र खुदा अंजाम देते रहे। तो उस पर खुदा ने उनको कुरान करीम में बयान किया उनको इस नाम से कि वो हमारे इंतहाई शुक्रगुजार बंदे थे, कि जिस वर्ड को रसूल खुदा ने कहा कि क्या मैं अब्द शकूर ना बनूं। तो अब ये बयान फरमाते हैं कि शुक्र क्या है, के मुनइम की कदरदानी। अगर आप याद रखिएगा पिछली दफा मैंने आपको शुक्र की तारीफ भी बताई थी और शुक्र के अरकान भी बताए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके सामने सब्र के अरकान भी रखे थे, अरकान के मतलब पिलर्स, के जिन पिलर्स पर एक सिफत बिल्ड होती है। और एक बात मैं आपकी खिदमत में और अर्ज कर दूं कि जो बात अब मैं आपसे करने जा रहा हूं ये मुसल्लमाते दीन में से है। मुसल्लमात का क्या मतलब है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ये दीन के। इंसान अपनी जिंदगी में, यानी दीन हम क्यों इख्तियार करते हैं, इसलिए इख्तियार करते हैं कि हम इटर्नल लाइफ में, यानी वो जिंदगी के जो अबदी और दायमी है, उसमें हम कामयाब और सुरखरू और पुरसुकून हो सकें। इस इटर्नल लाइफ में सुकून और इत्मीनान और बरकत और रहमतों को हासिल करने के लिए जो सिफत मेनली काउंट करती है, यानी हकीकतन जिस सिफत की बिना पर इंसान का सुकून अपनी अबदी जिंदगी का या बेसुकूनी डिटरमिन होती है, वो बंदगी है खुदा, अब्दियत है। इंसान की अब्दियत या बंदगी का जो भी मेयार है, उस मेयार पर उसके आखिरत का मेयार या आखिरत की हालत डिपेंडेंट है। ये बहुत सादा सा लेकिन कॉन्क्रीट और मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल। और इसी बिना पर इंसानियत में जिसका रुतबा जितना ज्यादा बुलंद है, वो इसी पर बेस करता है कि उसकी अब्दियत और बंदगी ये खुदा की क्वालिटी क्या है। यानी इंसानियत में रसूल खुदा का मकाम सबसे ज्यादा बुलंद क्यों है, इसलिए कि तमाम इंसानियत आदम ता इंसान आखिर जो कयामत से पहले पैदा होगा, इल्म खुदा में ये मौजूद है कि रसूल खुदा से बेहतर कोई अब्द नहीं है। ऐसे ही फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम, जनाब सैयदा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत इब्राहिम, के इनके मकामात क्यों बुलंद है, इनके दराजात क्यों बुलंद है, इसलिए कि इनकी बंदगी का मेयार बना। बंदगी बजाते खुद चार सिफात पर मबनी है कम से कम, यानी और सारी सिफात आपको बंदगी की तरफ ले जाती हैं, लेकिन चार सिफात जो हैं वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं अब्दियत की क्वालिटी को डिटरमिन करने में। और उनमें से एक तकवा है, एक जोहद है, एक सब्र है, एक शुक्र है। ठीक है कि अगर इंसान के अंदर तकवा और जोहद और सब्र और शुक्र की क्वालिटी ना पाई जाए, ये सिफात मौजूद ना हो, तो तकरीबन नामुमकिन है कि वो बंदगी के किसी आला मेयार तक पहुंच पाएगा या किसी अच्छे मेयार तक पहुंच पाएगा। तो इसीलिए मैं इन सिफात के जब हम जिक्र कर रहे हैं सब्र का और शुक्र का, और पहले हमने तकवा पे भी बात की थी, तो इन सिफात के लिए यही, इसीलिए मैं बहुत ठहर ठहर के चल रहा हूं कि आप इनकी अहमियत को अच्छे तरीके से रियलाइज करें और इन पर मेहनत करने की और इन सिफात को अपने अंदर पैदा करने की भरपूर एफर्ट करें। सब्र के भी अरकान हैं और जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि ये इनमें से कोई चीज भी ऐसे नहीं आती है, इसको पूरे मेहनत करना, ये बागबानी है, ये बीज डालना पड़ता है, दरख्त उगाना पड़ता है, तब इसका फल मिलता है एक सिफत की शक्ल में। तो शुक्र کی تعریف اور شکر کے ارکان. تو شکر جو ہے وہ در حقیقت قدردانی ہے نعمت کی اور منعم کی, منعم یعنی جو نعمت عطا کرنے والا ہے. تو یہ جب قدردانی یعنی شکر کی صفت آپ کے قلب میں ہوگی تو آٹومیٹیکلی اسپونٹینیسلی یہ آپ کے اعضاء و جوارح سے یعنی آپ کے ہاتھ پاؤں سے, آپ کے جیسچر سے اور آپ کی زبان سے ظاہر ہوگی. اور شکر گزاری کی جو صفت مینلی اعضاء و جوارح سے جب ظاہر ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں خضوع اور خشوع. ٹھیک ہے, غور سے سنیے گا, خضوع اور خشوع. خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس میں خضوع میں زیادہ امفیسس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان ظاہری طور پر کسی کے آگے ادب اور احترام کا مظاہرہ کرے, اس کے آگے جھکے. یعنی جیسے ہم کسی بڑے عالم کے سامنے, استاد کے سامنے, والدین کے سامنے اب ایک احترام کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے آگے جھکتے ہیں, ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہمیشہ ان کے پیچھے چلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اظہار خضوع ہے. خا ضاد واو عین, یہ خضوع ہے. لیکن جب انسان ظاہری طور سے کسی کے آگے جھک رہا ہوتا ہے تو یہ پاسبلٹی ہے کہ دل نہ جھکا ہوا ہو, جبکہ خضوع والی حالت میں اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ یہ دل میں موجود ہے, قدردانی اور شکر گزاری کی صفت جس کا اظہار ہم اپنے اعضاء سے کر رہے ہیں. لیکن ایک اور ورڈ بھی اس کے لیے ہے جو خشیت اور خشوع کے نام سے آتا ہے, کہ اس میں ظاہری اعضاء کے جھکنے کی یا با ادب ہونے کی شرط نہیں, بلکہ امفیسس کس پر ہے؟ قلب اور نفس پر ہے. کہ جب دل پر کسی کی عظمت کا, روب کا اثر ہوتا ہے, دل اس کے آگے جھکتا ہے یا دل میں قدردانی ہوتی ہے تو وہ خشوع اور خشیت ہے. اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ جیسے سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیتوں میں آپ پڑھیں گے, بالکل شروع کی آیتوں میں, کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ان مومنین نے فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خاشع ہیں, نہ کہ خاضع. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ نماز کی حالت میں خدا یہ مانگتا ہے کہ تمہارے دل جھکے ہوئے ہیں. صرف ظاہری اعتبار سے جھکا ہونا اہمیت کی بات نہیں ہے, ظاہراً خضوع یقیناً ہے, لیکن فقط خضوع سے کام نہیں بنتا, فلاح نہیں آتی, بلکہ خشوع چاہیے. تو ان مومنین نے فلاح پائی کہ جو نماز میں حالت خشوع میں ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جب انسان میں قدردانی کا احساس ہوتا ہے تو قلب میں, تو پھر ظاہری اعضاء سے خضوع ہوتا ہے اور قلب میں خشوع اور خشیت والی صفت پیدا ہو جاتی ہے. اور زبان سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ تو آپ کے اعضاء ہو گئے, قلب ہو گئے جن پر شکر کا اثر آ رہا ہے. زبان سے کیا ہوتا ہے؟ حمد و ثنا اور مدح سرائی. اس طریقے سے انسان یعنی اس کی تعریف کرے گا, اس کے بارے میں اچھا کہے گا, اس کے حوالے سے ہمیشہ اچھے جملے اور کلمات ادا کرے گا, اور اوور آل زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے. یعنی اس شکر گزاری اور قدردانی کا اثر پوری زندگی پر بھی پڑتا ہے. اور وہ اثر کیا پڑتا ہے؟ کہ انسان جس کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے پھر اس کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنی ایک ذمہ داری اور پھر رفتہ رفتہ کر کے محبت کا تقاضا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اور اسی بنا پر جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا, بندگی بغیر صبر و شکر و تقوی و زہد کے صفت بندگی میں آگے بڑھنا یا صفت بندگی کا مضبوط ہونا پاسبل نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ شکر کی کچھ اقسام بھی ہیں, یعنی جو ٹائپس ہیں, जैसे हमने सबर के बारे में भी आपको बताया था कि सबर के भी कुछ मवारिद हैं कि मुसीबत के मुकाबले में सबर, इताअत खुदा पर सबर, मासीयत से बचने पर सबर। तो शुक्र के क्या किस्में हैं, यानी शुक्र के किस्में कह लें या अरकान भी कह सकते हैं, कि शुक्र में आपको याद है जो मैंने अरकान बताए थे कि सबसे पहली चीज क्या है, नेमत की मारिफत। शुक्र मारिफते नेमत का नाम है, क्योंकि जब आप नेमत की मारिफत हासिल करेंगे तो फिर आपको नेमत अता करने वाले की मारिफत हासिल होगी। और जैसे कि ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी ये बयान करते हैं कि असल शुक्र यही है कि तुम नेमत की मारिफत हासिल करो, और नेमत की मारिफत हासिल करने के बाद जिसने नेमत अता की है उसकी मारिफत हासिल करो, और फिर उसके बाद तुम्हारे जिंदगी में वो असरात पैदा हो जाएं जो भी हमने बताए, यानी खुजू व खुशू और इताअत और फरमाबरदारी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर खुदा, उनसे रिवायत है कि उन्होंने खुदा की बारगाह में सवाल किया कि ऐ मेरे माबूद, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा कर सकता हूं, क्योंकि नेमत का शुक्र अदा करना ये खुद एक और नेमत है, यानी उसकी तौफीक का हासिल होना ये एक और नेमत है, और जिस पर एक और शुक्र वाजिब हो जाता है। माफ कीजिएगा, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआओं में भी और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआओं में भी ये जुमले बार बार आते हैं कि हमारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम तेरी नेमत का शुक्र अदा कर पाए। जी बस 2 मिनट है मेरे, फिर उसके बाद सवालात इंशाल्लाह। तो खुदा ने उनसे कहा कि ऐ दाऊद, जब तुमने इस मारिफत को हासिल कर लिया कि हर नेमत मेरी जानिब से है, तो इस मारिफत का हासिल करना दर हकीकत नेमत का शुक्र है। और यानी कि खुदा के बयान से ये बात समझ में आ रही है कि खुदा की जानिब से इस बात को एक्नॉलेज किया जा रहा है कि बंदों के कुव्वत और ताकत से बाहर है कि वो शुक्र कर सकें, यानी ये पॉसिबल नहीं है। और ये दुआएं अरफा में भी हमने देखा है कि जिसमें, या इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआओं में भी मुलाहिजा किया जा सकता है कि नेमत का जब आप शुक्र अदा करते हैं तो नेमत का शुक्र अदा करने में सबसे पहली चीज कि आपके पास जो मारिफत आती है कि ये नेमत मेरे लिए कीमती है और इसका अता करने वाला है, ये मारिफत खुद अतिया इलाही है। उसके बाद इस मारिफत को हासिल करके शुक्र की तौफीक, ये खुदा की दूसरी नेमत है, दूसरा तोहफा है। और फिर उसके बाद इंसान के आज़ा व जवारे में, मिसाल के तौर पर जबान में, कि हमने अगर 2 रकअत नमाज शुक्राना अदा की तो ये जो मेरे जिस्म की ताकत है, मेरे बदन की ताकत है, मैंने जबान से कोई जिक्र किया, मेरे जबान में बोलने की ताकत है, ये खुदा का एक और तोहफा है। तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं किसी भी नेमत का शुक्र अदा करने का इरादा करता हूं तो नेमतों की तादाद कम अज कम 3 गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं किस तरीके से तेरी नेमत के, तेरे शुक्र का हक अदा कर सकता हूं, पॉसिबल नहीं है। तो इसी चीज को यहां भी इस रिवायत में जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के, उन्होंने भी इसी बात को रियलाइज किया कि जो आयम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने हमें एहसास दिलाया, तो खुदा की तरफ से जवाब आया कि इस बात का एतराफ और मारिफत कि ये नेमत मिन जानिबिल्लाह, खुदा की तरफ से, और इस बिना पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली निअमतिन कानत औ हिया कायनतन, ये एतराफ खुद शुक्रगुजारी, यही शुक्र है, इसके आगे तुम नहीं जा सकते। ठीक है, मैं अभी बात को यहां तक रोकता हूं, और इंशाल्लाह अगली दफा फिर हम जब खुदा की तौफीक के साथ मिलेंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं शुक्र वाली गुफ्तगू को, हदीस को मुकम्मल करूंगा। और जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मैं आहिस्ता सुकून से इसलिए चल रहा हूं कि ताकि आप लोग इन मतालिब और मारिफ को जज्ब करें, खाली दौड़ने का कोई फायदा नहीं है, असल फायदा तरबियत का है कि जब आप इसको समझेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह, इसके जरिए से अपने अंदर एक क्वालिटी पैदा करेंगे, तब असल फायदा है। तो इसको आप करें, इस बारे में अगर कोई क्वेश्चंस हैं वो भी आप करें, इसके अतराफ में जो कंसेप्ट्स हैं, अगर माशाल्लाह हमारे सामईन में से किसी के दिमाग में इतनी ताकत है कि वहां भी एक्सपेंड कर सकें अपने थॉट्स को, तो उसको भी आप सामने लाइए। तो इंशाल्लाह दुआ है कि खुदा खुदावंदे करीम हमें तौफीक अता करेगा कि हम इंशाअल्लाहुल अजीज आहिस्ता आहिस्ता करके इन मामलात को या इन चीजों को, मारिफ को समझते जाएंगे, और सबसे बढ़कर ये कि उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ला अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जी, अब कोई सवाल आप जो करना चाहते हैं? और मुबशिर भाई, ये देख लीजिएगा कि वो बाज लोग अपने को अनम्यूट नहीं कर पाते। जी, कोई किरण साहिबा है? जी
ये माइक अनम्यूट कीजिए। किरण बतूल आगा।
अपना माइक अनम्यूट कर लें, या ये देख लें कि आपको तो नहीं अनम्यूट करना है।
हैदर भाई, हम लोग से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अनम्यूट उन्होंने नहीं करना।
जी
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
जी, मेरा ये सवाल था कि अगर कोई हम मच्छर या मक्खी को मारे तो क्या इस पर भी कोई हुक्म जारी होता है शरी तौर पर?
नहीं, कोई इतना तो नहीं है, हज के अहराम में मारे तो फिर हो जाएगा कफारा।
तो वैसे इसका कोई गुनाह नहीं है हमारे जिम्मे, कि अक्सर जब मौसम में होता है ऐसा मसला तो हम
हाँ,
मार
नहीं
देते
नहीं
हैं।
नहीं 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 ऐसा मतलब मेरे इल्म में तो नहीं है कि इस पर कोई शरी हद जारी होती।
जजाकअल्लाह। और दूसरा सवाल ये पूछना था कि अगर कोई इंसान किसी बीमार की इयादत के लिए जाता है तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए उसको क्या अजर सवाब मिलता है, यानी कि ना उसके लिए क्या करते हैं,
देखिए, सबसे
सलवार
बड़ी
कैसे
बात
देते
यह होती है कि ये जितना भी अजर सवाब वाली बात होती है ना, कि इतने हजार उतने हजार, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन
हैं? बच्चे
असल
सवाल
अजर
पूछते हैं ना।
जी असल असल अजर व सवाब यह है कि खुदा इंसान को महबूब रखता है, खुदा इंसान को चाहता है। अब इन्हें एक सवाल यह है कि आपको अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा, रसूल आपसे मोहब्बत करेंगे, इससे बड़ा कोई अजर व सवाब है?
नहीं बेचा
इससे बड़ा कोई अजर व सवाब नहीं है कि इंसान खुदा
जी,
का और रसूल और इमाम का महबूब हो जाए, क्योंकि एक काम है जो अल्लाह और रसूल को पसंद है, तो आप अगर उस काम को अंजाम देंगे तो आप भी अल्लाह और रसूल को महबूब हो जाएंगे, ये बेहतरीन अजर है। और
और
इंसान
सवाल पूछना चाह रही थी
जी
करबला के हवाले से, जो वाकयात हुए हैं इमाम हुसैन अलैहि सलाम के हालात, जिनकी कोई ऐसी किताब हो कि हम उसे तफसील से पढ़ सकें, उसका नाम बता दें।
जी मेरे हिसाब से किताब नफसिल महमूम, जो शेख अब्बास कुम्मी ने वो की है और उसका उर्दू तर्जुमा भी छप चुका है, वो आई थिंक काफी अच्छी किताब है। नफसिल महमूम जी जी रेहा बतूल।
जी अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा जी
आवाज़ साहब, मेरा सवाल ये है कि आप शुक्र के मौजू को लेके चल रहे हैं, तो
जी
शुक्र के साथ एक और है कि बहुत सी नेमतें परवरदिगार आलम की अता करदा होती हैं, और बहुत सी नेमतें हमें लोगों के जरिए खुदा की अता करदा होती हैं, मगर लोगों के जरिए हम तक पहुंचती हैं। तो उस
जी
मामले में हम ये देखते हैं कि हम शुक्रगुजार खुदा के होते हैं कि खुदा ने हम तक ये नेमत पहुंचाई बवसीला किसी भी शख्स के। उसका शुक्रिया अदा करते हैं उनका जो भी हमें भुगता बनते हैं। मगर अमूमन ये देखा जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो शुक्रिये का कुछ ऐसा अंदाज चाहते हैं कि जिसमें बाज़ औक़ात थोड़ा सा ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि खुदा इसको खुशामद समझे और उसको जो है वो यानी एक गलत वो तरीका बने। तो उसकी क्या यानी शरा हमें कितनी इजाजत देती है कि हम किस तरीके से शुक्रिया अदा करें, क्योंकि खुदा भी चाहता है कि हम उन बंदों का पहले शुक्र अदा करें जिनके वसीले से हम तक
पहले पहले तो नहीं है लेकिन ये के साथ होना चाहिए, क्योंकि जब हम शुक्र खुदा की बात करते हैं ना तो शुक्र खुदा का मतलब जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं है। शुक्र खुदा का मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शुक्र का मतलब क्या है, दिल का खुदा की बारगाह में झुक जाना, यानी दिल पर इस बात का असर होना कि वही है कि जिसने सब कुछ अता किया है, ये शुक्र खुदा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो जबान से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाजा मिन फजल रब्बी करते रहे लेकिन दिल में कुछ भी ना उनका, वो कतन खुदा की बारगाह में शुक्रगुजार बंदों के तौर से कबूल नहीं है। तो ये एक बात है कि पहले खुदा से पहले कोई नहीं आता, बिल्कुल साफ बात है ये, ठीक
सही।
अब बाकी रहा कि लोगों के सामने शुक्रगुजारी, तो वो डेफिनेटली एक उसके खुदा के मुकाबले में, क्योंकि लोगों के सामने जब भी आप शुक्रगुजारी करेंगे तो आप खुजू व खुशू नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि ये आप नहीं करेंगे कि आपका दिल झुक जाएगा या आप उनसे उम्मीदवार हो जाएंगे या उनसे कोई तमन्ना रखेंगे। खुदा की शुक्रगुजारी के साथ क्या है कि खुदा के लिए जो हम नेमत की बात करते हैं तो हम खुदा की बारगाह में सवाली भी हैं, हाजतमंद भी हैं, खाली मशकूर नहीं है, बल्कि हम हमेशा खुदा के बारगाह में अपना हाथ भी दामन भी फैला के रखते हैं। तो हम किसी इंसान से ना उम्मीदवार होते हैं, ना होना चाहिए, ना उनके शुक्रगुजारी करने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ऐ मेरे रब आइंदा भी मुझे अपनी रहमत से अलग ना करना, इंसानों के लिए ऐसी कोई बात नहीं, ना हम उनके पहले उम्मीदवार थे और ना हम आइंदा उम्मीद रखते हैं। तो ये सब बहुत बड़े बड़े फर्क हैं, ये सब बहुत बड़े बड़े फर्क
जी। बहुत से लोगों को ये होता है कि बस अल्लाह, अब तुम्हें बस अल्लाह ही देगा, बेशक अल्लाह ही मददगार होता है हर मामले
बिल्कुल,
में
वो तो बिल्कुल बिल्कुल खुदा जी, नहीं खुदा और उसके बाद जो आइमा और रसूल खुदा का जो तवस्सुल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है
जी जी बिल्कुल।
और मैं आपको एक बात तो यहाँ पर एक और भी बताऊं, एक और भी बात अर्ज करूं कि ये भी जुमले हमारी रवायतों में है कि क्योंकि जिंदगी में जो कुछ भी इंसान को मिलता है वो किसी वसीले से मिलता है, ठीक है ना, तो अपनी दुआओं में एक दुआ ये भी रखें कि ऐ खुदा मुझे मेरे मुझे अता करने के लिए जिसको भी वसीला बना तो वो मोमिन हो और आला मेयार और आला जर्फ का इंसान, ये दुआ भी करें।
जी
रेहा बतूल, आप कुछ?
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
आपने जो दो वजहें बताई हैं जो मिलती हैं कि इस आयत से मुतल्लिक के रसूल पाक के गुनाह माफ कर दिए, दोनों ही मुझे तो पूरी तरह से नहीं समझ में आई। एक तो इसको तो थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करें कि जैसे आपने मिसाल जो दी थी कि जैसे कोई बाप है, माँ बाप है, वो अपने बच्चों की गलतियों को जब तक वो बालिग नहीं होते, इसका मेरे ख्याल है रिलेशन आपने उम्मत और रसूल का शायद बनाया है, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दें। और दूसरी वजह जो आपने बताई थी क्या थी वो?
इमाम रजा अलैहिस्सलाम की रिवायत है कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल खुदा मुशरिकीन और कुफार के नजर में गुनाहगार थे
जी, तो
और फतेह मक्का की बिना पर वो सब चीजें खत्म हो गई, वो गुनाह खत्म हो गए।
تو اس کے اندر بھی مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ ایک تو یہ کہ وہ ٹھیک ہے ان کی نظر میں تھے, وہ لوگ کہتے تھے, تو اندر سے تو مجھے لگتا ہے ان کو بھی پتا ہوگا, کوئی جو فطرت کی فیلنگ یہی آتی ہوگی کہ نہیں یہی انسان حق پہ ہے. تو ان کے اس فضول سے آرگیومنٹ کو اتنی اہمیت خدا نے کیوں دی ہوگی کہ وہ کہے
یہ فضول آرگیومنٹ نہیں ہے,
نہیں ان لوگوں کا کہ وہ گناہگار.
دیکھیے اس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ پورا ایک ملت اور ایک قوم کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, یعنی جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم کربلا کی بات کرتے ہیں, کربلا میں امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ بنو امیہ کی نظر میں گناہگار تھے, مجرم تھے, کیونکہ وہ بیعت نہیں کر رہے تھے. وہ اس سے فرق نہیں پڑ رہا ہے, بات یہ آ رہی ہے کہ جو خدا کا نمائندہ ہے, خدا کے نمائندے پر کوئی دھبا خدا نہیں چھوڑتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی جو انسان اللہ کا نمائندہ ہے تو اس کے کیریکٹر پر اگر کوئی بھی داغ, یا یعنی ویسے ایک تو ہوتے ہی نہیں ہے, لیکن اگر کہیں سے بھی کوئی پاسبلٹی بن رہی ہوتی ہے تو خدا اس کو دھوتا ہے باقاعدہ. یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی بغیر باپ کے, اور ان کی عصمت پر ایک دھبا آ رہا تھا, تو اس کو دھونے کے لیے خدا نے ایک معجزہ دکھایا کہ بچے کو ماں کی گود میں کلام کروا دی. آپ کہیں وہ تو ایسے ہی فضول لوگ تھے, ان سے کیا ہوتا ہے, ان کی بات سے نہیں, یہ نہیں ہے. جو بھی خدا کا نمائندہ ہے, خدا کا معصوم بندہ ہے, اگر اس کے کردار پر لوگ ایک وہ بنا رہے ہیں کہ اس کے کردار کو داغدار کرنا چاہ رہے ہیں, جس طریقے سے کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے خدا نے اس بات کو میک شیور کیا, اور اس میں سب سے بڑا رول کس بات کا ہے, یعنی کس چیز کا ہے, کہ بعد میں جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد اور حرم جو کوفے اور شام گئے, تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا جو وہ تاثر تھا کہ انہوں نے حکومت کے باغی ہیں, وہ سب بالکل ختم ملیامیٹ ہو گیا ان کا سارا. تو آپ اس چیز کو ہر جگہ دیکھیں کہ جو نمائندہ خدا ہے اس کے کردار کشی کے لیے جب لوگ ایک بناتے ہیں ایک سسٹم, خدا اس کو مٹا کے دم دیتا ہے. تو اس لیے یہ کوئی وہ نہیں ہے بات کہ جو غیر اہم
کہ جو خدا نے ان لوگوں کی بات کو اتنی اہمیت دی کہ خدا نے یہ لفظ یوز کیے. کہ
بالکل یہ خدا نے, یہ کوئی ایک دو لوگوں کی بات تھوڑی ہے یہ. یعنی آپ سوچیں گے رسول کہ اگر یہ چیز خدا نہ مٹائے تو آج بھی وہ تاثر موجود ہوتا, آج بھی وہ تاثر موجود ہوتا, پھر رسول کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی.
جی, اور اسی وجہ سے پھر شاید پھر اگر اسی آرگومنٹ کو لیں تو پھر اس کو فتح مکہ کے ساتھ رکھا ہے کہ فتح ہوئی اور لوگوں نے اسلام قبول کیا, بہت سے لوگوں نے
فتح ہوئی اسلام قبول کیا, رسول خدا نے بے انتہا رحمت کا اور رحمت للعالمین ہونے کا مظاہرہ کیا, اور وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو پہلے سے پورا پروپیگنڈا تھا اور تاثرات تھے اور امپریشنز تھے وہ سب وائپ آؤٹ ہو گئے.
ٹھیک, اور پہلی والی جو آپ نے وجہ بیان کی تھی وہ کوئی ایسے مطلب کچھ
اس کو جیسے نہیں, اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ عرفانی توجیہ ہے, اور ظاہر ہے کہ عرفانی توجیہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک بیک گراؤنڈ چاہیے, تبھی میں نے وہ ان تمام آرگیومنٹس کو اوائڈ کر دیا ہے کہ جو اس میں بیان کیے ہیں انہوں نے. لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ شاید اس کو سمجھنا شاید تھوڑا اتنا زیادہ مشکل نہ ہو کہ جب ایک انسان کامل ہے کہ جس کے ذیل میں تمام مخلوقات ہیں, تو ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں, یعنی جیسے مومنین ہیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, شاید آپ کو اس سے بات سمجھ میں آئے. شفاعت کا کیا کنسیپٹ ہے؟
شفاعت کا
قیامت میں جو شفاعت ہوگی,
میرے خیال یہی ہے کہ کرنا تو سارا کوئی انسان نے خود ہی ہے کوئی,
لیکن جو ہمارے اندر کمی رہ جائے گی
جی
وہ رسول اور امام کی برکت سے کور ہوگی. ایسا ہی ہے نا؟ یہ صحیح ہے کہ ہمیں اس بات کی کوئی پرمیشن نہیں ہے کہ ہم جو دل چاہے کرتے پھریں شفاعت کے اس میں امید میں، لیکن ہم نے اپنے طور سے محنت کی، ایفرٹ کی، اور ہمارے اندر جو کمی اور خرابی رہ گئی تو وہ انشاءاللہ رسول اور امام کی شفاعت سے پوری ہو جائے گی. تو یہ کون سا سسٹم یہاں پہ کام کر رہا ہے؟ اگر ہمارے اعمال، ہمارا نام عمل ان کے سامنے نہیں ہے، ان سے ریلیٹ نہیں ہے، تو وہ کیسے اس کی کمی کو پورا کر دیں گے؟ اور یہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں بھی ہے کہ تم اپنے مقام پر عمل کرو، قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، تمہارے اعمال کو خدا بھی دیکھے گا، رسول بھی، اور مومنین یعنی یہ ائمہ علیہ السلام. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نام عمل، ہماری ہر چیز ان سے ریلیٹڈ ہے.
تو وہ آنے والے گناہوں سے مراد پھر آنے والی قوم جو بھی آتی رہے گی، امت چلتی رہے گی؟
نہیں نہیں نہیں، آنے والے ہاں، آنے والے گناہوں سے مراد ہے کہ جو قوم آ رہی ہے، لیکن یہ ایک پرسن کے لیے، ایک شخص کے لیے یہ صحیح نہیں ہے بالکل بھی کہ خدا، یعنی اسی لیے جیسے اہل سنت کا جو وہ عقیدہ ہے عشرہ مبشرہ والا، کہ خدا نے 10 لوگوں کو، رسول خدا نے کہہ دیا 10 لوگوں کو ان کی زندگی میں کہ تم جنتی ہو، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ آپ غیر معصوم کو جب بھی کہیں گے کہ تمہارے آئندہ آنے والے گناہ بھی معاف ہو گئے، تو یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج سے تم معصوم ہو چکے ہو، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں گناہوں کا پورا کمپلیٹ لائسنس مل چکا ہے، جبکہ دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں. جی جی اور آگے سوال.
السلام علیکم آغا.
وعلیکم السلام.
سب سے پہلے تو شکر المنعمن واجبن ہے، تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے سالوں سے یہ سلسلہ جاری کیا اور ایک دم پیور سورس سے بتاتے ہیں ساری چیزیں، کہ ایک نیا نظریہ انسان. اور اس دفعہ محرم کی بھی بہت ہی اعلیٰ درجے کی مجلسیں ہیں، وہ آپ کی جو امام حسین کی معرفت کے حوالے سے ہیں. سوال میرا وہی تھا جو سسٹر نے پوچھا، آپ نے ہنٹ کیا عرفانی پہلو یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا، اور جیسا مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے ایک بار کچھ ایسا بھی بتایا تھا کہ من الدنس الاقوان، امام صادق سے جب پوچھا گیا تھا کہ کس چیز کا استغفار کر رہے ہیں. اور دوسرا ایک دیکھا تھا آغا تیرا،
خدا نے کس چیز سے آپ کو پاک کیا.
اور دوسرا ایک ایکسپلینیشن اس چیز کا دیکھا تھا جو آغا تہرانی، اور شاید غالباً آپ نے اس کی طرف ابھی ہنٹ کیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو انسان کامل ہوتا ہے اگر فلسفی کے ٹرمز میں دیکھیں تو وہ ایگزسٹنس، یعنی ایگزسٹنس کے ہائیسٹ لیول پہ ہے، لیکن لوور لیولز آف ایگزسٹنس بھی اس کے ود ان ہیں. تو گویا وہ اس طریقے سے، یعنی کہ دوسروں کے گناہ کی طرف اشارہ ہے.
یہ اصل میں بہت بہت ہی دقیق ہے، یعنی کہ اس کو نا ہم لوگ بڑا، میں معذرت کے ساتھ یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں، کہ ہم لوگ اس قسم کے نظریات کو بہت نائیو مینر میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. جی بہرحال آپ بات پوری کریں.
جی اسی کا ایکسپلینیشن کھوجتے ہیں، تھوڑا سا مبہم ہے یہ سب کچھ.
ہاں یہ نہیں، اس کے لیے تو ظاہر ہے بیک گراؤنڈ چاہیے نا. اور میں نے جو کچھ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے، کہ جیسے باپ اور اولاد کی مثال ہوتی ہے جی، کہ اس کے حوالے سے، یعنی اس میں اگر آپ اس اعتبار سے جائیں تو انسان کامل کا جو مطلب ہے کہ وہ توحید حقیقی کا جلوہ ہے، ٹھیک ہے، توحید حقیقی کا جلوہ ہے کائنات میں، اور علم اسماء کل اس کے اندر موجود ہے. اچھا باقی جتنا بھی عالم اور کائنات ہے وہ بھی اسماء خدا کا ہی جلوہ ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ میں اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ دیکھیں سورج بے انتہا نور ہے نا، ہے یا نہیں؟
جی.
یعنی اگر ہم سورج کے سن کے اراؤنڈ ہوں، ویسینٹی میں ہوں، تو لائٹ کی کوئی کمی ہے اس کے اطراف میں؟
جی نہیں.
نہیں، پھر وہاں سے لائٹ ٹریول کرتی ہے، آگے آتی ہے، مثال کے طور پر زمین پر آتی ہے، زمین کو روشن کرتی ہے، لیکن زمین میں بھی کہیں، یعنی سورج کے ہوتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں اندھیرے ہو جاتے ہیں.
جی.
اندھیرے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ کہیں پر لوگ اپنے آپ کو بلاک کر لیتے ہیں, یعنی دروازے ہوتے ہیں, دیواریں ہوتی ہیں, حجابات ہوتے ہیں, پردے ہوتے ہیں, اس بنا پر سورج کے ہوتے ہوئے بھی اندھیرے ہوتے ہیں, رہ جاتے ہیں. تو یعنی یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی لائٹ ہے جو آگے ٹریول کر رہی ہے وہ سورج کی ہی لائٹ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب مختلف انسان جو اس کے یعنی خلقت کا مینیفیسٹیشن ہے, خلقت کے مظاہر ہیں, ان میں سے کوئی اپنے آپ کو جہالت کے پردوں میں وہ کر لپیٹ لیتا ہے, کوئی ولالت گمراہی کے پردوں میں لپیٹ لیتا ہے, تو اس لائٹ کے ہوتے ہوئے بھی کہیں 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 پر مختلف گھر کیسے ہوتے ہیں, یعنی انسان کیسے ہوتے ہیں جو ڈارک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی
جی؟
کہ لائٹ آ رہی ہے, لائٹ پھیلی ہوئی ہے, پریویل کر رہی ہے, لیکن جگہ جگہ پر ڈارکنیس ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو سورس آف لائٹ ہے, یعنی کہ جو حقیقتاً مبنا ہے, سورس ہے روشنی کا, کیا وہ ان ڈارک ہو جانے والے پیچز کو اون کرے گا یا اگنور کرے گا؟ کیا کرنا چاہیے اس کو؟
اون کرنا چاہیے,
اگنور اون کر, یہ ہے بات. صحیح, کچھ بات واضح ہو رہی؟
جی جی.
تو یعنی کہ جب وہ اون کرے گا تو جو سورس آف لائٹ ہے وہ اس ڈارکنیس کو کیا کہے گا؟ یور پرابلم از مائن. ایسے ہی ہوگا نا, تبھی وہ سالو کرے گا نا اس کے مسئلے کو. اور اگر اگنور کر دے گا کہ یور پرابلم از یور, جاؤ گڑے میں, جیسے کہ ہوگا جو بالکل ہی کفار اور منافقین ان کے ساتھ یہی ہوگا, اور اس کی وجہ یہ ہوگا کہ دے ہیو ٹوٹلی الٹیمیٹلی ریفیوزڈ ٹو لیٹ گو دیئر سنز, یا جو بھی جن بھی پردوں میں انہوں نے اپنے آپ کو لپیٹ لیا ہے وہ اس بات پر مصر ہیں کہ جی مجھے تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں.
کفر جہود ٹائپ کا.
جی جی, یہ یہ بات. تو کچھ بات سمجھ میں آئی؟
جی جی, بہت شکریہ. لیکن آپ نے جو عرفانی پہلو پر اشارہ کیا وہ یہ تھا یا کیا تھا؟
جی یہی, کہ یعنی کہ یہ جو گناہ ہیں, کہ جو گناہوں کی نسبت رسول کی طرف کیوں جا رہی,
جی
انسان کامل کی طرف کیوں جا رہی.
جی, اور ایک
کی ایک عرفانی توجیہ انہوں نے یہ بتائی. جی
وہ آخر میں وَلَيَهْدِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, تو یہ رسول کے اوپر کیسے فٹ ہوتا ہے کہ اس, تاکہ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت کرے, وہ بھی جنرل ہے.
دیکھیں اس میں بھی رسول اور رسول کے ساتھ, کیونکہ جب فتح مکہ ہوئی ہے تو رسول کے ساتھ امت بھی ہے نا پوری. یعنی کہ جو بات ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, کہ ہم نے تمہیں فتح مبین, تمہارے لیے فتح کر دیا, تیرے لیے فتح مبین کو, خطاب رسول سے ہے, ٹھیک ہے, سنگولر اس میں ہے, لیکن رسول کے پیچھے پوری امت بھی آ رہی ہے نا, ٹھیک ہے. اور پھر پوری امت کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ فتح ہے, لیکن فتح کے بعد ابھی, یعنی یہ میں اس کو اور زیادہ ڈائلیوٹ کر دوں کہ ابھی ایک حکومت اسلامی بنی ہے مکمل طور سے, تو اس حکومت اسلامی کے بننے کے بعد پورا ایک نیا چیپٹر شروع ہوگا یا نہیں ہوگا؟
جی,
تو وہ تمام باتیں بھی اس میں موجود ہیں. یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ رسول کی وساطت سے اور پھر امت کو اور دوسروں کو بھی سمجھانا اور بتانا. تو جبکہ رسول خدا کے بارے میں سورہ یاسین میں یہ جملہ ہے کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, اور سورہ انعام میں اگر وہ ہے تو اس میں بھی یہ ایک چیز نکلتی ہے کہ انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا, کہ یہ میری صراط مستقیم ہے. تو رسول اپنے ذات کے اعتبار سے تو خود صراط مستقیم, ٹھیک ہے, لیکن جب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ ہم تمہاری ہدایت کریں, ان گناہوں کی مغفرت کریں, تو اس میں زیادہ تر جو چیز کس کانٹیکسٹ میں آئے گی, اس فتح کے کانٹیکسٹ میں آئے گی. ٹھیک ہے نا, جو پہلا جملہ ہے نا فتح کا,
جی,
تو گناہوں کا مغفرت ہونا, صراط مستقیم کی ہدایت ہونا, تو اس کے اوپر ٹائٹل کون سا ہے؟ فتح والا ہے, اس کے کانٹیکسٹ میں آئے.
پھر ان ربی علی صراط مستقیم بھی آتا ہے کہیں,
بالکل, وہ بھی رسول بھی صراط مستقیم پر ہیں, رب ان ربی علی, تو وہ تو صراط مستقیم کو ڈیفائن ہی ایسے کیا گیا.
بہت شکریہ,
شکریہ. اگلا سوال, ڈاکٹر شگفتہ جی. جی ڈاکٹر شگفتہ
کیجیے.
السلام علیکم آغا صاحب.
جی وعلیکم السلام.
جی میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, لیکن شاید میرا یہ جو سوال ہے شاید موضوع سے تھوڑا ہٹ کے ہو, لیکن ابھی کل کی بات ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں ڈسکشن ہو رہی تھی, مطلب ٹاپک اس چیز سے چھڑا کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہیں, وہ قدرت رکھتے ہیں, اور کسی بھی چیز کو وہ بولیں گے کن فیکون, مطلب انہی کے ہاتھ میں ہر چیز اور ان کی مرضی کے سوا پتہ بھی نہیں ہوتا. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور بی بی حوا کو جنت میں بھیجا اور ان کو کہا کہ مطلب آپ کو ہر چیز یہاں پر ہر جگہ جانے کی اجازت ہے, مطلب الو کیا, اور ایک چیز جو مطلب ایک پودا تھا ان سے ان کو منع کیا, تو پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں کیسے آ گئے؟ یہ سوال بھی اٹھا کہ ہم اس کو بہکاوا بھی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ ورڈ جو ہے یہ بھی استعمال نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام؟
تو آپ نے اتنی ساری باتیں کر دی کہ میرا خیال ہے دو تین درس کرنے پڑیں گے اس پہ. میں
معذرت خواہ ہوں اگر آپ کو تکلیف ہوئی, لیکن
میں آپ کو مختصرا جواب دے دیتا ہوں. اگر آپ لوگ ماشاءاللہ اگر اتنے سمجھ رکھتے ہیں کہ ان موضوعات پر ڈسکس کریں تو شاید جواب بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے. کہ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے نا, وہ اس دنیا کی زندگی کا واقعہ نہیں ہے. آپ کے ذہن میں ہے یہ بات؟ اس دنیا کی زندگی کے واقعات نہیں ہیں وہ. اس دنیا کا مطلب کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بیان کی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں, وہ اسی دنیا کے ہیں یا یہاں سے باہر کے ہیں؟
اسی دنیا کے ہیں, مطلب دنیا کائنات تو اللہ تعالیٰ نے کہا.
حضرت آدم کی دنیاوی زندگی کب شروع ہوئی ہے بتائیے؟
مطلب
اس دنیا میں, جس دنیا میں میں اور آپ موجود ہیں, جب خدا نے ان سے کہا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ, جنت سے باہر چلے جاؤ,
جی
شروع, ٹھیک ہے, یہ ایک بات, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ اس دنیا کے نہیں ہیں, بلکہ اس سے پہلے کا کوئی ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں عالم مثال. اب وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان سب باتوں کو سمجھانے بیٹھیں گے تو پھر بہت تفصیلی, لیکن اگر آپ لوگ اس کو سمجھ لیں, ٹھیک ہے, ایک یہ پہلی بات. تو حضرت آدم کے واقعات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کو خدا یہ کہہ رہا ہو کہ آدم ایسے ہو گئے یا بن گئے, یہ چیز دے دی, بلکہ حقیقتاً یہ آدم کے اندر موجود پوٹینشلز کو خدا بتا رہا ہے ایک سیکوینس میں, کہ آدم کے اندر پہلا پوٹینشل کون سا ہے کہ وہ علم اسماء حاصل کر سکتے,
جی,
اور اگر آدم علم اسماء کو حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو سارے فرشتے ان کو سجدہ کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہر انسان فرشتوں سے افضل نہیں ہے. نہ فرشتے ہر انسان کی عزت کرتے ہیں. فرشتوں نے کس انسان کو سجدہ کیا تھا؟
حضرت آدم علیہ السلام.
نہیں 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 نہیں, جس کے پاس علم اسما تھا.
اچھا
ٹھیک. تو جو انسان عالم اسماء الہیہ ہوگا اس کے آگے جھکیں گے فرشتے اور اس کی رسپیکٹ کریں گے. ایک یہ جی. اس کے بعد اس انسان کے اندر دوسرا پوٹینشیل کیا ہے کہ اس پر شیطان کے وسوسے اور بہکاوے اثر کر سکتے ہیں. یہ اوپن ہے, ولنریبل. کس سے ولنریبل ہے؟ سینسیٹیو ہے شیطان کے وسوسوں اور بہکاووں سے. وہ خدا نے دکھا دیا جب اس نے آ کے.
آپ کی بات صحیح ہے, شیطان انسان کا جو ہے نا وہ کھلا دشمن ہے, لیکن بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام, ہم ان کو جو ہے نا,
آدم علیہ السلام ابھی آدم نہیں ہے نا, ابھی وہ آدم کی جو زندگی, یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے واقعات اس دنیا میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جیسے مثال دے کے نا پھر بات اور گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ خواب میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ
جی,
یہ آپ کی مثال میں نہیں لے رہا, میں ایک جنرل مثال لیتا ہوں کہ ایک انسان
جی,
خاتون اپنے آپ کو دیکھیں
کہ
ایک وقت دیکھیں کہ میں کوئین ہوں. ٹھیک ہے,
جی,
اور کوئین ہونے کے بعد تخت پر بیٹھ کے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور اس کے تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو دیکھے کہ میں جو ہوں نا ایک بہت ہی معمولی انسان ہوں اور مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے.
صحیح.
ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ بیدار ہو جائے, خواب سے بیدار ہو جائے. اب اس کا جو اس خواب میں اس نے اپنے آپ کو جن دو حالتوں میں دیکھا, لیکن پھر میں وہی کہہ رہا ہوں صرف مثال ہے, اس کو ایکچوئل نہ سمجھ لیجیے,
جی جی,
صرف مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں. اس نے اپنے آپ کو کوئین بنے ہوئے دیکھا, وہاں اس کو ایک نصیحت ملی, اور اس نے اپنے آپ کو ایک بہت معمولی عورت کے طور پہ دیکھا اور وہاں اس کو ایک نصیحت ملی. کیا جو دو نصیحتیں یا جو دو پیغام اس کو زندگی کے ملے یہ دونوں غلط ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر کہ اگر اس کو کوئین ہونے کے وقت یہ ایک بات آ گئی کہ تمہارے اندر تم یہ عظمت حاصل کر سکتی ہو, تمہارے اندر یہ فضیلت آ سکتی ہے, اور دوسرے وقت اس کو یہ بات کا احساس دلا دیا گیا کہ تمہارے اندر یہ کمزوری, یہ دو پیغامات جو خواب کے ذریعے سے ملے ہیں, کیا یہ دونوں پیغامات غلط ہیں؟ یہ اس کی اپنی ذات میں موجود ہیں, یہ مسائل غلط تو نہیں ہے نا, پتہ ہے؟
نہیں.
لیکن کیا لیکن کیا وہ خاتون کوئین ہے یا بغیر ہے؟
وہ تو ظاہر ہے خواب سے بیدار ہوگی تو وہ جو اس حالت میں ہوگی وہی ہوگی نا اصل, وہ تو اس کا خواب.
تو اس کی جو زندگی ہے, جو دنیاوی زندگی ہے, وہ تو وہی ہے نا جو یہ ہے, لیکن مختلف حالتوں سے گزار کر. اب یہ جملہ گہرا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک انسان مختلف حالتوں سے گزرتا نہیں ہے اس کا ایکسپیرینس مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, خدا اگر, یعنی خدا کو آدم کی زندگی, آدم کو سمجھانا ہے کہ میں تم کو زمین پر بھیج رہا ہوں اور وہاں پر تم کو جو زندگی ملے گی اس کی یہ 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 خاص باتیں. آپ مجھے بتائیں خدا کیسے سمجھائے آدم کو؟
ظاہر وہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے مطلب کچھ
کوئی کتاب دے دے, مینوئل دے دے, جیسے ہم گاڑی کا مینوئل مل جاتا ہے ہمیں کہ پڑھو بیٹھے. سب سے اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے سکھانے کا؟
مطلب زبانی سمجھانا یا ایسے ہی کچھ ہوتا ہے نا.
سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انسان کو ایک تجربے سے گزار دیں.
پریکٹیکل.
جب انسان ایک تجربے سے خود گزرتا ہے اور خود ایکسپیرینس کرتا ہے, خود فیل کرتا ہے, تب صحیح معنوں میں بات اس کو یاد بھی رہتی ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہے.
حقیقت.
ٹھیک ہے. تو یہ جو تین چیزیں ہیں آدم کے ساتھ بھی, تین چیزیں, اور ان تین چیزوں کے ذریعے سے خدا نے آدم کو ان کی زمین کی زندگی کی حقیقت بتائی ہے اور پھر زمین پہ بھیجا. ٹھیک, وہ تین چیزیں کون سی تھیں؟ کہ تم اس مقام تک بلند ہو سکتے ہو علم اسماء کل کے ذریعے سے, تمہارے اندر یہ کمزوری ہے, یہ ولنریبلٹی ہے, یہ تمہارا ویک پوائنٹ ہے کہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے, وہ تم کو بہکاوے میں مبتلا کر کے غلط راہ پہ لے جا سکتا ہے, اور تمہارے اندر تم اگر بھٹک جاؤ گر جاؤ تو تمہارے لیے واپس آنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے ازراہ توبہ اور مغفرت. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ تین چیزیں خدا نے سمجھائی, اور یہ اسی سنس میں ہے. آپ نے اس کو جہاں یہ لے لیا, ایک عام انسانی زندگی کے حوالے سے آپ کمپلیٹلی کنفیوزڈ ہیں. جو اس میں سب سے پہلا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ آدم کی دنیاوی زندگی نہیں ہے جو بیان ہوئی دیگر انبیاء کی مانے, یہ دنیا میں آنے سے پہلے کے ساری چیزیں, اور حقیقتاً یہ وہ ایکسپیرینسز ہیں کہ جن سے گزار کے خدا آدم کو ان کی زندگی کی حقیقت سمجھا. تو یہ تین باتیں وہاں پر مینلی آدم سے ریلیٹڈ ہیں, اور پھر یہ کہ ایک بات اور کہ تمہاری زندگی میں ملائکہ ہمیشہ تمہارے ہیلپرز رہیں گے اور شیاطین ہمیشہ تمہارے دشمن رہیں گے, اس کو بھی یاد رکھنا. تو وہ کام کرنا کہ ملائکہ سے دوستی ہو اور شیاطین سے دوری رہے. جی آگے.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
آغا جان, ہمارا سوال جو ہے نا, وہ ابھی جو خشوع و خضوع پہ بات ہو رہی تھی, تو خشوع و خضوع جو ہے مطلب ہے کم سے کم سٹارٹ, اگر آپ کہیں کہ لائک میڈیٹیشن آپ کچھ کوشش کر رہے ہو کہ بھئی توجہ ادھر رہے, خیالات کم آئیں, تو کچھ سٹارٹ تو کہہ سکتے ہیں اس بیہیویئر کو, کیا کچھ تو قدم رکھا.
دیکھیں جو دین کا طریقہ ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے صوفی گری جو کہلاتے ہیں نا, کہ ایک چیز کو اپنے اوپر مسلط کرنا زبردستی. دین اسلام کا طریقہ اور خاص طور سے جو آئمہ علیہ السلام نے ہم کو جو بات بیان کی بتائی ہے وہ یہ نہیں ہے, بلکہ دین کا طریقہ حقیقتاً معرفت اور محبت کا طریقہ ہے, کہ ایک شے کی حقیقت کی درست صحیح معرفت حاصل کرو. جب کسی بھی ہستی کو صحیح پہچان لوگے, اس کی خوبیاں تم پر اجاگر ہونا شروع ہو جائیں گی, اس کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی, اور جب دل میں محبت آ جائے گی تو یہ خضوع و خشوع اور اطاعت اور فرما برداری یہ سب اس کو فالو کرے.
جی یہ تو کمال کی طرف سفر ہوگا نا.
نہیں نہیں یہی ہے, یہ پہلا قدم ہی ہے.
جی.
کیونکہ اگر ہم بغیر معرفت کے آگے آنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ تر لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہی ہوگا. یعنی کیا ہوگا کہ ہم ایک وہ کپڑا اپنے بدن پر اوڑھنا چاہ رہے ہیں جو میرے بدن پر کسی بھی طریقے سے فٹ نہیں ہوگا. ہم اپنی پوری زندگی اسی جھگڑے میں گزار دیتے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو اصل معرفت ہے اس پر توجہ نہیں کرتے. یعنی ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا دیتے ہیں نماز پڑھ لو نہیں تو جہنم میں چلے جاؤ گے, نماز پڑھ لو نہیں جنت مل جائے گی. اب یہ کوئی ریزن نہیں ہے پراپر نماز ادا کرنے کا, یہ کوئی پراپر ریزن نہیں ہے. یعنی ایک سوچنے والا ذہن جو ہے جب وہ جس وقت بھی غور و فکر کے مرحلے پر آئے گا, تأمل اور تعمق کی سطح پر پہنچے گا, تو وہ کہے گا یہ کیا بات ہوئی بھائی. کیونکہ انسان کو خدا نے اس طریقے سے نہیں بنایا ہے کہ وہ کیرٹ اینڈ اسٹک کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارے, یہ انسان کی لائف نہیں. جیسا کہ میں آپ کو ابھی بھی عرض کر رہا تھا کہ یعنی خدا کی طرف سے علم اسماء علم مین ہے, تو معرفت اور محبت مین ہے. جی تب فائدہ ہوتا ہے. جی اسفر صاحب.
جی آغا السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مجھے پتہ یہ تو نہیں پتا کہ میرا سوال کتنا ریلیونٹ ہے شکر اور صبر سے, لیکن آپ کی آپ جیسے اساتذہ کی صحبت بہت کم نصیب ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا کرے اور آپ کی مدد فرمائے, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میرا سوال بہت مختصر سا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آن لائن کوئی مستند تفسیر اگر آپ بتا دیجئے جس کو ریفر کیا جا سکے, جو میں اب اگر میں ٹریول کر رہا ہوں تو اپنے فون پہ ڈاؤن لوڈ کر سکوں اور اس سے فائدہ اٹھا سکوں, اس سے سمجھ سکوں قرآن کو.
میرے خیال ہے اب تو تفسیر میزان کی بھی کئی جلدیں اردو انگریزی میں ٹرانسفر ہو چکی ہیں, ٹرانسلیٹ, اور آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گی الیکٹرانک کاپیز. اور ویسے تفسیر نمونہ کی تو پوری 27 جلدیں موجود ہیں, اور ٹو بگن وتھ تفسیر نمونہ بہتر ہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ.
جی اور کوئی بات؟
ہلو.
جی جی بولیے. جی بولے. کنیکشن گڑبڑ ہو رہا ہے.
جی مائک انمیوٹ کیجیے.
حضرت صاحب آپ نے بھی یہ حضرت آدم علیہ السلام والی بات کی ہے, تو یہ ان کو صحیح یہ موقع کیوں ملا ہے؟ یہ وہ پہلے انسان تھے اس لیے, اور ہم نے صرف انہی کے پریکٹیکل سے دیکھنا, ہمیں وہ پریکٹیکل کیوں نہیں ملا؟
جی وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں, یعنی وہ ایکسپیرینس ان کی ایگزامپل کے تھرو ہم خود کر سکتے ہیں کہ بعد میں جیسے انسانوں نے جتنا بھی آپ کا سائنسز ڈیولپ ہوئی ہیں وہ سب علم اسما کا ہی پوٹینشیل انلاک ہو رہا ہے. یا کوئی بھی انسان جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط کام کرتا ہے اور توبہ اور مغفرت خدا سے استفادہ کرتا ہے, تو وہ جو حضرت آدم کو خدا نے وہ چیز سکھائی تھی توبہ کی, وہی چیز ہے نا جو ہمارے اندر بھی موجود ہے. تو انسانیت اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہے. انسانیت کا جو پورا نظام ہے وہ ایک نیٹ ورک ہے, ٹھیک ہے نا. انسانیت کسی ایک فرد انسان الگ الگ نہیں ہے. یعنی انسانیت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کی باڈی میں بلینز آف سیلز موجود ہیں اور ہر سیل کی ایک انڈیویجول اور علیحدہ لائف بھی ہے, لیکن یہ تمام کے تمام سیلز مل کر پورے ایک وجود کو کریٹ کرتے ہیں جو انسان ہے, انسان کا بدن ہے. تو ہیومینٹی بھی اسی طریقے سے ہے. تو خدا نے ایسے ہی مختلف انبیاء کے ذریعے سے, ان کی مثالوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے حقیقتیں رکھی ہیں, لیکن جو بھی حقیقتیں رکھی ہیں وہ سب کی سب ہم اپنی ذات میں اور اپنی زندگی میں ڈائریکٹلی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, وہ ہم سے ہی ریلیٹڈ ہے.
جی میرا بھی ایک سوال ہے.
جی بولے.
یہ آپ سوال کا جواب دیتے ہوئے عشرہ مبشرہ اہل سنت کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو اہل تشیع میں نہیں, ہمارے یہاں بھی تو سلمان فارسی اور ایسی شخصیات ہیں جن کو ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی.
فضیلت بیان کی ہے, فضیلت بیان کی ہے, لیکن یہ کس کو کہا ہے کہ تم بس جنت میں چلے گئے؟
اہل بیت میں شامل.
ہاں سلمان منا اہل البیت, یعنی وہی میں نے کہا نا کہ جس کو ساتھ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا, تو آپ دو میں سے ایک بات کہہ رہے ہیں. یعنی یا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد سے تم درجہ عصمت پہ فائز ہوں گے, جو کہ تقریباً سلمان کے بارے میں یہ جملہ ہے کہ اگر ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اہل بیت, تو انہیں عصمت کی وہ والی حالت نہیں کہ جو آئمہ معصومین کی عصمت ہے, لیکن یہ بھی ایک اسپیشل ٹائپ آف عصمت ہوتی ہے کہ جہاں پر میں اور آپ بھی پہنچ سکتے ہیں. تو دو میں سے ایک پاسبلٹی ہے کہ یا تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد سے تم معصوم ہو گئے کہ اب آئندہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں تمہارا, ٹھیک ہے. اور جب آپ کسی کو یہ بات کہیں گے نا تو پھر آپ یہ جملہ نہیں بولیں گے کہ آئندہ آنے والے گناہ. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟
جی
سمجھ میں آ رہی کہ اگر آپ کسی کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج کے بعد سے تم ایک عصمت خاصہ کی, انہیں دیکھیں ایک عصمت خاص عامہ ہے. عصمت عامہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے بچے کی عصمت ہوتی ہے. عصمت خاصہ اولیاء خدا کی عصمت ہوتی ہے, یعنی کہ وہ بھی ایک درجے کی عصمت تک پہنچ جاتے ہیں کہ یعنی اب ان کی زندگی میں سے گناہ اور معصیت اور یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور ایک عصمت جو ہے کہ وہ جو مخصوص طہارت ہے کہ جو انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے. تو اگر کوئی ولایت کے درجے پر ترقی کرتے کرتے عصمت خاصہ کی منزل تک پہنچ گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اب تم جنتی ہو گئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اس کے لیے یہ جملہ یوز نہیں کریں گے کہ تمہارے آئندہ آنے والے گناہ. پھر یہ دو چیزیں آپس میں ٹکرائیں گی. جی حسن صاحب.
جی السلام علیکم.
السلام.
جی آغا صاحب, میرا کوشچن یہ کہ ہماری عادات, شکر ہم دن میں درجوں دفعہ کرتے ہیں, یہ ہماری عادت کا پارٹ ہے بیسیوں دفعہ, اور یہی ہماری نماز کے ساتھ ہے کہ یہ ہماری عادت کے ساتھ لنک ہو گئی ہے یہ ساری چیزیں. تو اس کو عادت سے ہٹا کر اس کو صحیح نہج پہ کیسے انسان لے کر آئے؟ ہم دن میں بیسویں دفعہ الحمدللہ جب کوئی پوچھتا ہے تو ہم
جی
اور شکر
اس کی بات کرتے ہیں, اس کا راستہ آسان ہے. اس کا راستہ آسان ہے کہ اگر یعنی وہی وہ معرفت والی بات جو ہے نا وہ کی ہے, یعنی اس کی جس دن آپ کی توجہ اپنے نفس کی حالت پر چلی جائے گی, ٹھیک ہے, یعنی کہ مینلی آپ کس بات پر توجہ کریں گے کہ میرے نفس کی حالت کیا ہے, اور اس بارے میں کوئی بھی انسان بے بصیرت نہیں ہے. خود قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ, کہ انسان اپنے نفس پر بابصیرت ہے, ولو القا معذیرہ, چاہے کتنے عذر بہانے بناتا ہے. تو جب ہم اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس پر بابصیرت ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں اندر کیا چل رہا ہے. تو پھر اس وقت ہم کوئی بھی کام عادتاً نہیں کریں گے, بلکہ ہمارا جو مین ایمفیسس اور توجہ ہوگی کہ جو خرابیاں اور جو مسائل میں اپنی ذات کے اندر دیکھ رہا ہوں ان کو کریکٹ کرنے کے لیے میں کام کر رہا ہوں. تو پھر وہ جو ایک عادت والی بات ہے نا بالکل بھی نہیں لائف میں رہے گی. یہ معرفت نفس اور بصیرت نفس پر منحصر ہے.
صحیح. اور یہی چیز آگے نماز کے ساتھ, کیونکہ خدا نے نماز تو آپ نے دن میں پانچ دفعہ,
تو نماز کے اندر تو یہ حالت سب سے بہترین ہوتی ہے جو انسان متوجہ ہوتا ہے نا. میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے یہ جملے عرض کیے ہیں کہ اگر آپ کو اپنا حساب لینا ہے تو تین وقت آپ آسانی سے لے سکتے ہیں کہ میں کہاں ہوں, میرے نفس کی کیا حالت ہے. ایک نماز, دوسری تلاوت قرآن, اور تیسری خواب. یہ تین مواقع جو ہیں یہ انسان کے نفس کی حالت کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں. جی تو نماز میں اگر خدا نخواستہ توجہ نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ کافی خطرناک علامت ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ نفس انسان غفلت کا شکار ہے کافی شدید. جی عمار صاحب.
جی السلام علیکم حیدر بھائی.
وعلیکم السلام.
چھوٹا سا سوال تھا کہ توفیق کی آپ نے بات کی زیادہ بات, توفیق کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے, اس کا کیا مطلب ہے؟
توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ایک کام کرنا آسان ہو جائے. بات سمجھ میں؟ یہ مثال دوں
وہ کیسے ہوگا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیوں چیز توفیق دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا ہے؟
اس کی بنیادی وجہ انسان کی نیت ہوتی ہے, نیت ہے. نیت ہے اور طہارت قلب ہے اور دیانت ہے. یعنی ایک جملہ ہم نے بہت دفعہ عرض کیا ہے کہ انسان کے لیے, انسان اپنے لیے سب سے زیادہ مشکل اس وقت کھڑی کرتا ہے جب وہ خدا کے ساتھ ڈس آنیسٹ ہو جاتا ہے. خدا کے ساتھ ڈس آنیسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اندر سے چاہ دل کی گہرائی سے بات کچھ ہوتی ہے اور ہم خدا کے سامنے اس کو ایکسپریس کسی اور طریقے سے کرتے ہیں. اس بات کو خدا بالکل بالکل پسند نہیں کرتا. یعنی کہ جس کو اگر ہم اپنی عامیانہ لینگویج میں میں اس کو اگر ٹرانسلیٹ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ خدا کے ساتھ دو نمبری والا رویہ اختیار کرتا ہوں کہ ہمارے دل کے اندر نیتوں میں گہرائیوں میں کہانی کچھ چل رہی ہے اور ہم اوپر اوپر سے شو خدا کی بارگاہ میں یا اس میں کچھ اور کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس کوئی توفیق نہیں آتی, ٹھیک ہے, جس کے اندر دیانت نہ ہو یا جو خدا کے ساتھ آنیسٹ نہ ہو. اور وہ ایک اور بات بھی, اس کو بھی میں نے بہت دفعہ دہرایا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی زندگی کو کسی بھی طریقے سے بلاک کرے یا خراب کرے اس کے پاس بھی توفیق نہیں آتی. یہ مسائل جو ہیں یہ کافی سنگین ہیں. تو خدا نے وہ معیار بنایا ہے کہ جو, اور اسی لیے یعنی کہ اس کو اگر ہم ایک نٹشل میں بند کر دیں تو جو بندہ ہے, جو عبد ہے, جو عبد خدا ہے وہ توفیق خدا سے بہرہ مند ہے, اس کے پاس توفیق خدا ہے. اور جہاں پر ہماری یہ بندگی کی کوالٹی کمپرومائز ہوتی چلی جاتی ہے, ہم خدا کے ساتھ ڈس آنیسٹ ہو جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ہم سچے نہیں ہوتے, ان کے ساتھ ہم ان کو تکلیف دینے کے یا ان کو نقصان پہنچانے کے نعوذ باللہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ خدا کی, یعنی توفیق رحمت الہی, پھر یہ رحمت خدا کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں انسان.
جی حضرت بھائی کنکلوڈ کر دیں. کچھ سوال پوچھ رہا.
جی کوئی.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی ہاں, میرا بس یہ سوال تھا کہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ نماز ہم عادتاً پڑھتے ہیں یا اس طرح سے, تو بالفرض اگر ہم عادتاً بھی پڑھتے ہیں جیسے ہمارے بچپن سے وہ ہے, تو کیا یہ اسی کے ایکول ہو جائے گی جو نماز نہیں پڑھتے ہیں لوگ, یعنی کہ بعد میں یہ ہوگا کہ آپ
نے اس سے. نہیں نہیں, لیکن اب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ عادتاً کا مطلب کیا ہے. کہ اگر خدا نہ خواستہ انسان اس طریقے سے نماز ادا کر رہا ہے کہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے تو اللہ جانے, کیونکہ اس کے پھر اس کے لیے تو روایتوں میں جملے موجود ہیں کہ بعض لوگ روایت نماز اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ جیسے پرندہ زمین پر چونچ مارتا ہے, اور بعض لوگ اتنی جلدی, تو جلدی کا مطلب وہی ہوتا ہے نا کہ بس بھاگو جان چھڑاؤ کسی طریقے سے,
جی الفاظ بھی ادا صحیح نہیں ہو رہے,
ٹھیک ہے. اور بعض روایتوں میں ایسے ہیں کہ بعض لوگ اتنی بے توجہی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں کہ ان کی نماز جیسے کہ پرانے کپڑے کی مانند ہوتی ہے نا, کہ بالکل جس کی طرف توجہ نہیں تو وہ فرشتے اس کو لپیٹ کر اسی کے منہ پہ مار دیتے ہیں کہ یہ تم خود ہی رکھ. اس نماز میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جو بلند ہو. تو یہ سارے کے ساری بھی نمازی ہیں. اور ایک میں آپ کو اور بھی یاد دلا دوں, سورہ معون, سورۃ المعون, فویل للمصلین, کہ خدا نے نمازیوں کے لیے جہنم کا ذکر بھی کیا قرآن میں, اور ان کی مین ریزن کیا بیان کی ہے, ہم عن صلاتہم ساہون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں, خود پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں, یہ نماز کا کیا تقاضا ہے. جیسے نماز کا منیمم تقاضا یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے نماز کی, کہ اگر نماز کا یہ اثر آئے کہ انسان اپنی زندگی میں برائی اور بے حیائی سے دور ہو تب وہ نمازیوں میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو یہ تمام کے تمام معاملات جمع ہوتے ہیں کہ نماز کی ویلیو کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. تو لیکن یہ سب باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو نماز ادا کرنے کے بعد بھی ان کے لیے برے معاملات پاسبل ہو سکتے ہیں, اگر وہ غافل ہیں, کمپلیٹلی بے توجہ ہیں, یا اس بات سے بالکل غافل ہیں کہ نماز ہم پر کچھ اخلاقی تقاضے عائد کرتی ہے, اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, تو ان کے لیے پرابلم ہے.
نہیں تو یہ جیسے اس بات کو پھر سن کر کے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی نماز سے کیا فائدہ جو آپ بے توجہی سے آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں.
لیکن یہ کوئی لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا, کہ اگر آپ کہیں کہ جناب میں ایک کام اچھے سے نہیں کر سکتا تو اس کو چھوڑ دیں, یا اس کو ایفرٹ کریں کہ اس کو اچھے سے کریں, دو میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ انسان نماز پڑھنا, انسان نماز چھوڑنا افورڈ کر سکتا ہے کیا لائف میں؟ ایک مسلمان ایک مومن اس بات کو افورڈ کر سکتا ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں, اس کے بعد جو حشر ہوگا پھر وہ کیسے بھگتو گے؟ یہ نہیں سوچا.
نہیں یہ مطلب یہ ایک جنرل جو کنورسیشن ہوتی, جو نہیں پڑھتے وہ اپنے دفاع کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں.
دیکھیں اس کو چھوڑ دیں, یعنی کہ اس کو ظاہر ہے کہ خدا رحم کرے تمام انسانوں پر, خدا رحم کرے, اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ نہ کوئی لاجک ہے نہ منطق ہے نہ ہم اپنی زندگی میں یہ کام کرتے ہیں. ان لوگوں سے یہ پوچھیں کہ آپ کو اگر ایک جگہ جاب نہیں ملتی یا آپ اپنے بزنس میں ایک جگہ کامیاب نہیں ہوتے تو آپ جاب کی تلاش یا بزنس چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کرتے ہیں ایسا کام؟
نہیں,
نہیں کرتے ہیں. تو پھر یہ کون سی لاجک ہوئی کہ اگر میں نماز کا حق ادا نہیں, بھائی تو میں پوری زندگی ایفرٹ کرتا رہوں گا, اس میں کیا؟ اور خدا انشاءاللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ میری پرخلوص کوشش کو ہی قبول کر لے گا. یہ کیوں نہیں سوچ رہے؟
جی. اور مجھے ایک اور یہ سوال پوچھنا تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ انسان اپنی نماز کی حالت سے کہ مطلب اسے عبادت میں لطف آ رہا ہے یا نہیں یا اس طرح اپنا لیول پتہ لگا سکتا ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے اول وقت پہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے تب تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ خضوع خشوع اور سارا عبادت میں دل لگ رہا ہوتا ہے, لیکن اگر نماز کے اوقات سے کبھی مثلا کوئی ایسا کام پڑ گیا تو اب وہ جو ہے لیٹ ہو گئی نماز, تو اب وہ لگتا ہے کہ بس یہ کام ہے کسی طرح نپٹانا ہے بس. وہ
بہت اچھا کام ہے, بہت اچھی بات کی, بالکل صحیح ہے. اور اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اوقات نماز کی کتنی اہمیت ہے, یعنی یہ خود انسان کا اپنا تجربہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو انسان نا دین کی ہدایات کو زندگی کے تجربات کے طور پر ایکسپیرینس کرنا شروع ہو جائے نا, وہ بہترین مسلمان ہے. یہی تو ہمارے پاس لیکنگ ہے کہ ہم ہر چیز کو جو ہے نا ایک بک کے انسٹرکشن کے طور پہ دیکھتے ہیں اور اس کو اپنے سر پہ لاد رہے ہوتے ہیں. اسی کا تو فائدہ نہیں ہوتا ہم. یعنی جیسا آپ نے کہا نا کہ بالکل دین میں جو ہر بات بتائی گئی ہے نا وہ ہر بات پریکٹیکل ہے, ایک نتیجہ رکھتی ہے, ایک نتیجہ دیتی ہے اور آپ کی زندگی پر باقاعدہ اثر انداز ہوتی ہے. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھو جب تمہیں خاص اوقات نماز کے تعلیم کیے گئے ہیں تو یہ بلا وجہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ جیسے بالکل وہی بات ہے کہ جیسے اگر آپ کو کوئی آپریشن کرنا ہوتا ہے, آپ لوگ اگر کوئی کھانا پکا رہی ہوتی ہیں تو آپ کو اس میں ٹائمنگ کا خیال رکھنا پڑتا ہی نہیں پڑتا کہ یہ فلاں مسالہ جو ہے اتنے وقت کے بعد ڈالنا ہے. اگر 5 منٹ دیر کریں تو کیا ہوگا؟
خراب ہو جائے
گا, آپ کی ہانڈی جل جائے گی, بیکار ہو جائے. تو یہ سادہ سی مثال آپ کو سمجھا رہی ہے کہ اسی طریقے سے یہ جو نماز ہے یہ تمہارے نفس پر سب سے بہترین اثر انداز کب ہوگی, تم کو بہترین نتیجہ کب دے گی نماز؟ جب تم ان اوقات کا خیال رکھو گے, پابندی کرو گے کہ جو تمہیں تعلیم کیے گئے. ٹھیک, چلیں جناب علی, آپ حضرات کی آمد و سماعت کا شکریہ.
حیدر بھائی ایک سورہ فاتحہ سے, معصومہ فاطمہ زیدی بنت عابد حسن زیدی.
جی ایک سورہ فاتحہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب